الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. صدق الله العظيم. میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ رب العالمین کا احسان عظیم ہے جس نے ہمیں اپنی کیسی کیسی مادی اور روحانی نعمتوں سے مالا مال فرما رکھا ہے. اس رب کریم کا احسان ہے کہ جس نے ہمیں نعمت ایمان سے مالا مال فرمایا ہے. اللہ کی ذات پر ہمارا ایمان ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت ہمارے دل میں ہے، اللہ تعالیٰ پر یقین ہے. سب کچھ جو کائنات میں ہو رہا ہے یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف سے ہو رہا ہے. جس بندے کو یہ بات جتنی زیادہ سمجھ میں آ جاتی ہے، اس کا اتنا ہی زیادہ اللہ پر بھروسہ بڑھ جاتا ہے، اللہ کی ذات پر توکل بڑھ جاتا ہے. جو بندہ اللہ تعالیٰ سے جتنا زیادہ تعلق جوڑتا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان کر چلتا ہے، تو وہ اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کا مخلص بندہ بن جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بسا اوقات دنیا میں بھی دکھاتے ہیں کہ ہمارے چاہنے والے بندوں کے ساتھ ہمارے معاملات کیسے انوکھے ہوتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں بعض احباب جو دور علاقوں میں تھے، جیسے حضرت اویس قرنی کہ دور ہیں، ایمان تو لے آئے لیکن ملاقات کا شرف حاصل نہ ہو سکا، اور ملاقات سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے. کچھ حضرات ایسے ہیں جو تابعین ہیں اور ایمان لے آئے لیکن ملاقات اور شرف صحابیت حاصل نہ کر سکے، تو انہی میں سے حضرت ابو مسلم عبداللہ ابن ثوب الخولانی رحمہ اللہ، جو سید التابعین ہیں، ابو مسلم خولانی کے نام سے جانے جاتے ہیں. جس علاقے میں مقیم تھے، مدینہ منورہ سے دور، تو وہاں اسود عنسی، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور پھر اس کا کام تمام ہوا. حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالی عنہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے تھے، آپ ہی کی حیات طیبہ میں ایمان بھی لے آئے، اسلام قبول کر لیا، لیکن ملاقات ہونے سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے. تو انہی کے علاقے میں وہ اسود عنسی دجال تھا جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا اور لوگ اس کے پیروکار ہوئے. تو اس کو معلوم تھا کہ یہاں پر ابو مسلم خولانی کے نام سے ایک شخص ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، ان کے تابع دار ہیں. تو اس کے چیلوں نے بھی شکایت کی اور بتایا کہ یہ آپ کی تکذیب کرتے ہیں، جھٹلاتے ہیں، اگر ان کو اپنے اس علاقے میں چھوڑا جائے گا تو یہ ہمارے راہ میں رکاوٹ بنیں گے. تو اسود عنسی نے آگ جلوائی اور حضرت ابو مسلم عبداللہ ابن ثوب خولانی رضی اللہ تعالی عنہ کو گرفتار کروا کے اس آگ میں جلوا دیا. دہکتی ہوئی آگ کے شعلوں میں حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالی عنہ کو جب ڈالا گیا، آگ دہکتی رہی لیکن حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک بال بھی دہکا نہ ہوا. زندہ سلامت اس آگ میں اس طرح اللہ تبارک و تعالی نے ان کو سلامت رکھا جس طرح اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سلامت رکھا. آگ جلتی رہی لیکن حضرت ابو مسلم خولانی کو ذرہ برابر کوئی نقصان نہ ہوا. اس پر سارے لوگ متعجب ہوئے، بالخصوص اسود عنسی کے خاص لوگ تھے، کہا کہ یہ تو ہمارے لیے اور بھی بڑا مسئلہ ہو جائے گا کہ اتنی بڑی دہکتی ہوئی آگ کے اندر بھی یہ نہ جلے، ایسا نہ ہو کہ کل کو یہ ہمارے لیے اور بھی مسائل پیدا کریں، تو لہٰذا ان کو جلے وطن کر دیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا سے جا چکے تھے، اگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا، تو انہیں اپنے علاقے سے دربدر کر دیا گیا، جلے وطن کر دیا گیا. تو رخت سفر باندھا سیدھے مدینہ منورہ جا پہنچے، اپنی سواری کو جا کر ایک طرف باندھا، مسجد نبوی میں حاضر ہوئے اور نماز ادا کرنے لگے. کہ اتنے میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑی، ایک شخص آیا ہے، کوئی نو وارد ہے، مسافر لگتا ہے، نماز سے جب فارغ ہوئے قریب پہنچے، حال احوال کیے، تعارف چاہا کہ کہاں سے آیا ہو، کون ہو، تو اپنے علاقے کا نام بتایا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ وہاں تو کیا نام ہے تمہارا، اور وہاں تو وہ شخص بھی ہوا ہے ہمارا مسلمان بھائی کہ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے عزت و اکرام کا وہ معاملہ فرمایا ہے کہ جس کو آگ نے نہیں جلایا، اور وہ عبداللہ ابن ثوب کے نام سے ہے، میں اللہ کی قسم تم کو دے کر پوچھتا ہوں کیا تم وہی تو نہیں؟ جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی قسم دے کر پوچھا تو کہا کہ جی ہاں میں ہی عبداللہ ابن ثوب ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لپٹ گئے، سینے سے لگ گئے، گلے لگ گئے، رونے لگے اور تعریف ادا کرنے لگے اللہ تعالیٰ کی کہ تمام تعریفیں اس اللہ کی ہیں کہ جس نے عمر کو ابھی تک موت نہیں دی اور موت سے پہلے اپنے اس بندے کی زیارت نصیب کروا دی کہ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے عزت کا وہی معاملہ فرمایا جو اپنے خلیل ابراہیم کے ساتھ معاملہ فرمایا تھا۔ اور پھر بڑی عزت کے ساتھ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں لے جا کر پیش کیا اور بتایا کہ یہ امت مسلمہ کے وہ خوش نصیب فرد ہیں کہ جن کے ساتھ اللہ پاک نے وہ عزت کا معاملہ فرمایا کہ دہکتی ہوئی آگ میں زندہ سلامت نکال دیا اور آج ہماری آنکھیں ان کی زیارت سے مشرف ہو رہی ہیں۔ تو بندہ جب اللہ تعالیٰ کا ہو جاتا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بات مان کر چلتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت میں عجیب و غریب معاملات دکھائے ہیں کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فدائی بن کر دکھاؤ گے، آپ کی سچی محبت کے جو حقوق ہیں ان کو نبھا کر دکھاؤ گے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی بھی کھلی آنکھوں ایسا مشاہدہ کرائیں گے کہ اپنی محبوبیت کا بالکل معاملہ کھلے عام دکھائی دے گا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بندہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات مان کر چلتا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپناتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی خصوصی رحمت اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے اور خصوصی معاملات اس کے ساتھ جڑ جاتے ہیں۔ پھر بندہ بسا اوقات اپنی حیثیت کو بھی نہیں پہچان پاتا کہ اللہ کے ہاں اس سے بھی زیادہ اس کی قدر و منزلت ہو رہی ہوتی ہے۔ اس لحاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نقالی میں بہت ہی بڑی کامیابیاں ہیں۔ گزشتہ مضمون میں جو مضمون چل رہا تھا کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں کہ ہمیشہ اپنی زبان کو سنبھال کر چلاؤ، طریقے کے بول بولو، اور تمہاری زبان سے کوئی بھی ایسا کلمہ اور کلام نہ نکلے کہ جس کی وجہ سے کوئی حق تلفی ہو جائے، کسی کی دل آزاری ہو جائے، کوئی تمہارے ذمہ گناہ کا وبال آ جائے۔ یہ زبان جو بہت چھوٹے وجود کی ہے لیکن بڑے بڑے جرائم بھی کرتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دے دی کہ بہت سنبھل کر اس زبان کو چلانا اور اس زبان کو صحیح کاموں میں لگانا، اس کا استعمال صحیح ہوگا تو پھر میں نے عرض کیا تھا کہ وہ حدیث مبارک کہ جس کے اندر بندہ مومن کے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کے کلمات جو اس نے اخلاص سے، صدق دل سے زبان سے نکالے تھے، ایسے بھاری بھرکم بن جاتے ہیں، وزندار بن جاتے ہیں کہ وہ میزان عمل کو جھکا دیتے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تو کام کے نسخے ہمیں بتا کر چلے گئے، نقصانات سے آگاہ کر کے چلے گئے، اور بڑی مختصر مختصر سی تعلیمات آپ نے دی ہیں۔ میزان عمل کو جھکانے کے لیے فرمایا کہ حسن عمل، حسن اخلاق اور تقوی، یہ دو چیزیں ہیں جو میزان عمل کو بھاری کرتی ہیں۔ میزان کا معنی ہے ترازو، عمل کا جو ترازو ہے میدان محشر میں، جو جس ترازو کے اندر انسان کو اور انسان کے اعمال کو اور اس کے نام اعمال کو تولا جائے گا، مختلف نوعیتیں ہوں گی، کہیں خود انسان کو تولا جائے گا، کہیں اس کے اعمال کو تولا جائے گا، اور یہ مرحلہ بھی آئے گا کہ نام اعمال کو تولا جائے گا۔ تو جو بھی مرحلہ ہو، بندہ جب یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مان کر گیا تھا، ساری زندگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نقالی میں گزار کر گیا، تو بھلے وہ مختصر سی زندگی لے کر گیا ہو لیکن بہت بھاری بھرکم اپنے ساتھ ذخیرہ لے کر جائے گا۔ ہم نے دیکھا ہے کہ یہ ہیرا وجود میں بہت مختصر سا چھوٹا سا ہوگا لیکن مالیت کے اندر کتنا قیمتی ہوتا ہے. تو بندہ مومن کے اعضاء اور جوارے سے نکلے ہوئے اعمال اور وہ ساری عادات وہ پاکیزہ اخلاق کے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھائے ہیں, بندہ بھی جب ان کو اپنا لیتا ہے تو بہت قیمتی ہو جاتا ہے اور اس کے اعمال کے اندر بہت وزن بڑھ جاتا ہے. تو اس لحاظ سے زبان کو سنبھال کر چلانا, اور پھر وہی زبان جس سے انسان کلمہ پڑھتا ہے تو مسلمان بن جاتا ہے. اس زبان کی اہمیت دیکھی جائے کہ آئے وقت یہاں مسجدوں میں, شادی حال میں, گھروں میں تقریبات ہوتی ہیں, نکاح کی محفل منعقد ہوتی ہے, یہ زبان کا ایک چھوٹا سا بول ہے کہ جب قاضی صاحب نکاح کا خطبہ سنت کے مطابق پڑھ کر دلہنیا سے پوچھتے ہیں کہ ہاں بھائی ہم نے دلہن تمہارے حوالے کی, تم نے قبول کیا؟ اس نے صرف ایک جملہ نکالا, میں نے قبول کیا. اس ایک کلمے کے کہہ دینے کے ساتھ ہی وہ اجنبی مرد اور عورت جن کا آپس میں ملاپ بھی حرام تھا, دیکھنا بھی حرام تھا, گفتگو بھی حرام تھی, ناجائز تعلقات, لیکن جہاں اس نے قبول کیا گواہوں کی موجودگی میں, ایک بول سے یہ دونوں میاں بیوی بن جاتے ہیں. زبان کے بول کی بہت اہمیت ہے, اور یہی میاں بیوی ہیں, بھلے 70 سال بھی ساتھ جی لیے ہوں لیکن جہاں ایک بول خدا نہ خواستہ زبان سے طلاق کا نکلا تو یہی ایک بول توڑ کا ذریعہ بن جاتا ہے. تو زبان کے کلام کی, زبان کے بول کی بہت اہمیت ہے. ہر بول کے اندر اپنے لحاظ سے بہت زیادہ وزن ہے اور جان ہے. اسی لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں چوکنا فرما دیا, فرمایا کہ اوندھے منہ جہنم میں گرانے کے جو باعث بنتی ہے وہ زبان کے کرتوت ہیں. تو زبان کو قابو میں رکھنے والا, صحیح انداز میں چلانے والا اور ڈھنگ کے مطابق اس کو استعمال کرنے والا, اللہ کی اس عظیم الشان نعمت کو نعمت جان کر استعمال کرنے والا ہی کامیاب اور کامران بنے گا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بسا اوقات زبان کو پکڑ کر فکر مند ہوا کرتے تھے کہ یہی وہ زبان ہے جس کی وجہ سے بے شمار لوگ جہنم میں دھکیل دیے جائیں گے. امام ربانی مجدد الفثانی کے پیر و مرشد حضرت باقی باللہ کم گو تھے, خاموش مزاج تھے, زیادہ تر ذکر اللہ میں لگے رہتے تھے, فکر کے اندر ڈوبے رہتے تھے. ایک موقع پر کسی شخص نے کہا کہ حضرت کوئی نصیحت فرمائیے تاکہ ہمیں فائدہ ملے. تو فرمایا کہ جس کسی نے ہماری خاموشی سے سبق نہیں سیکھا وہ ہماری گفتگو سے کیا خاک سبق سیکھے گا. کہ کم گو ہونا اور ضرورت کی گفتگو کرنا, بے جا لایانی اور خدا نہ خواستہ فحش اور بےہودہ گفتگو کرنا, وہ تو بہت خطرناک بات بن جاتی ہے. تو فرمایا کہ جس نے ہماری خاموشی سے سبق نہیں سیکھا وہ ہماری گفتگو سے کیا خاک سیکھے گا. تو بات یہی ہے کہ انسان آخرت کی فکر کے اندر اپنی زبان کو استعمال میں رکھے, ذکر اللہ کے اندر لگا رہے اور فکر کے اندر لگا رہے. اسی لیے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے تھے کہ عظیم ہے وہ انسان کہ جس کی خاموشی فکر کے ساتھ ہو اور گفتگو ذکر کے ساتھ ہو. خاموش ہے تو فکر میں لگا ہوا ہے, غور و خوض میں لگا ہوا ہے, زندگی کے مقصد کو پہچان رہا ہے, دنیا کی حقیقت کو دیکھ رہا ہے, آخرت کے معاملات کا وہ سارا کا سارا جائزہ لے رہا ہے, فکر میں لگا ہوا ہے. اور جب گفتگو کرتا ہے تو اس کی گفتگو کے اندر یاد الہی, ذکر اللہ اس کی جھلک آتی ہے. تو حقیقت یہی ہے کہ انسان اگر اپنی اس عظیم الشان نعمت کو سمجھ جاتا ہے تو پھر اس نعمت کے صحیح استعمال کے اوپر انسان ہمیشہ اس کو چلاتا ہے, لگاتا ہے, اور غلط استعمال سے ہمیشہ اپنی زبان کو بچاتا ہے. اور اپنی زبان کے ذریعے سے نہ تو خود اپنا نقصان اپنے مول لیتا ہے, نہ ہی اپنی زبان کے ذریعے کسی دوسرے کو ایذا پہنچاتا ہے. حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے چند چیزوں کی تذکرہ فرمایا, تو ان میں ایک یہ بھی فرمایا کہ مجھے ایک چھوٹی سی بچی نے ایسی نصیحت کی کہ آج تک میں اس کی نصیحت کو فراموش نہ کر سکا. بارش کا موسم تھا, جس طرح بارش کے اندر کہیں پانی جمع ہے, کہیں کیچڑ ہے, کہیں پھسلن ہے, کہیں کچھ نہ کہیں کچھ. فرما رہے تھے کہ میں جا رہا تھا, سامنے سے ایک چھوٹی بچی آ رہی تھی, بارش کا پانی تھا, پھسلنے کا خطرہ تھا, تو جس طرح پھسلنے کے موقع پر انسان سنبھل کر قدم بڑھاتا ہے, تو گزرتے گزرتے وہ بچی اس طرف کو آ رہی تھی, میں اس طرف کو جا رہا تھا. تو میں نے چلتے چلتے عذرائے محبت اور شفقت کہا, بچی ذرا سنبھل کے چلنا, پھسل نہ جانا. تو اس بچی نے, وہ جانتی تھی, نظر اٹھا کر دیکھا اور حضرت حسن بصری کو دیکھ کر ایک بول بولا, کہا کہ حضرت میں تو پھسل گئی تو اٹھ کر کھڑی ہو جاؤں گی, آپ اپنا خیال رکھنا کہ آپ نہ پھسلیں, آپ پھسلے تو امت پھسل جائے گی. اب وقت کے مقتدا ہیں, بڑی شخصیت ہیں اور تابعی ہیں, ازواج مطہرات کی گود میں پلے بڑے ہیں. فرمایا کہ اس بچی نے جو جملہ مجھے کہا آج تک وہ پتھر کی لکیر بنا ہوا میرے دل کے اندر ثبت ہے. کہا کہ میں تو پھسل گئی تو میرا تو اپنا ذاتی نقصان ہے, اٹھ کے پھر کھڑی ہو جاؤں گی, زیادہ زیادہ کپڑے گندے ہوں گے. لیکن آپ اپنا خیال رکھیے گا کہ آپ نہ پھسل جائیں, آپ کے پھسلنے سے امت کا نقصان ہو جائے گا. بات یہی ہے کہ جہاں کہیں انسان کسی گھر گھرستی کے اندر جہاں اس کو سرپرستی نصیب ہو, بڑا پن نصیب ہو, گھر کا بڑا ہی اگر بگڑ جائے تو پھر چھوٹوں کا کیا کہنا, گھر کا بڑا ہی اگر ماں بہن کی گالیاں دیتا ہو, یا بچپن ہی سے بچوں نے دیکھا ہو کہ ہمارے والد ماجد شروع ہی سے انہوں نے دیکھا ہو کہ وہ والدہ کی ہمیشہ بے عزتی کرتے چلے آئے, ہمیشہ ان کو سناتے چلے آئے, تو ایسی اولاد کے سامنے نہ باپ کی حیثیت ہوتی ہے نہ ماں کی کوئی محبت ہوتی ہے. تو جب بڑا ہی اگر بگڑ گیا تو چھوٹے تو اس سے بھی زیادہ بگڑ کر آگے پلیں گے بڑھیں گے. ہر انسان کو اپنے رتبے اور مقام کو اور اپنی حیثیت کو پہچان کر اپنے رتبے اور مقام کے مطابق اپنی عزت اور اپنے وقار کو ملحوظ رکھنے کی ضرورت ہے. تو بات یہی ہے کہ انسان اگر اس کو ان چیزوں کا احساس نصیب ہو جائے تو پھر وہ زبان کو بہت تول تول کے پھر بولتا ہے, اور نادان آدمی بول کر پھر تولتا ہے کہ اوہو یہ میں نے کیا کہہ دیا. حضرات علماء اکرام فرماتے ہیں کہ یہی زبان ہے کہ جس کے بول بسا اوقات کفریہ کلمات زبان سے نکال دیتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک بھی آپ حضرات کو سنائی دی کہ بسا اوقات انسان ایک ہلکا پھلکا سا بول اپنی زبان سے نکالتا ہے لیکن عند اللہ وہ اتنا پسندیدہ ہوتا ہے کہ جنت میں اس کو ٹھکانہ بن جاتا ہے, اور بعض دفعہ وہ زبان سے ایک معمولی بات سمجھ کر نکالتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کو وہ اس قدر ناراض کر بیٹھتی ہے وہ بات کہ وہی بات وہی کلمہ وہی جملہ اس کو جہنم میں دھکیل دیتا ہے. تو اس لحاظ سے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی عظمت شان کو سامنے رکھنے کی ضرورت ہے, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو سامنے رکھنے کی ضرورت ہے, دین اسلام کی عظمت اور تقدس کو سامنے رکھنے کی ضرورت ہے. کوئی بھی جملہ کوئی بھی بول زبان سے ایسا نہ نکلے کہ خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ بولنے والا تو اس کو ہلکا سمجھ رہا تھا لیکن وہی بول جہنم میں گرانے کے باعث بن گیا. حضرات علماء اکرام اس بارے میں چند انہوں نے مثالیں لکھی ہیں, فرمایا کہ جیسے مثال کے طور پر کوئی شخص اس کے سامنے شریعت کو کوئی مسئلہ پیش کر دیا جائے اور جھٹ پٹ اس نے پلٹ کر جواب دیا, کسی کے سامنے کوئی بات آئی اور کہا کہ بھائی شریعت کا مسئلہ اس طرح سے ہے, اس نے کہا رکھ پیچھے شریعت اپنے پاس رکھ, اپنی شریعت اپنے پاس رکھ, ایک چھوٹا سا جملہ ہے لیکن فرمایا کہ ایمان سلب ہو جاتا ہے. کہ جس نے شریعت کو اتنا حقیر اور فقیر جانا, اتنا گرا ہوا جانا کہ شریعت کا مسئلہ جب اس کے سامنے بیان کیا گیا, شریعت کی بات اس کو بتائی گئی اور اس نے کہا رکھ پرے اپنی شریعت, تو یہ چھوٹا سا جملہ فرمایا کہ انسان کفر میں مبتلا ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے فرمایا کہ جو شخص رمضان کے اندر روزے رکھنے والوں کے بارے میں جملہ کہہ دے کہ روزے رکھے وہ جس کے گھر میں کھانے پینے کو نہ ہو, جملہ چھوٹا سا ہے لیکن کفریہ کلمات ہے. کہ انسان نادانی کے اندر ناسمجھی کے اندر بسا اوقات زبان سے نکال دیا ہے جملہ لیکن توہین ہے. الیعوذ باللہ, کیا یہ عبادت خالی بھوکوں کے لیے ہے؟ یہ تو محبت اور عشق کی گویا کہ ایک سلسلہ ہے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی آزمائش اور امتحان لیتے ہیں کہ بندہ کتنا ہماری خاطر بھوک پیاس برداشت کرتا ہے. تو ایک اسلامی فریضے کو اس انداز سے ذکر کر دینا کہ روزہ رکھے وہ الیعوذ باللہ نقل کفر کفر نباشد, کہ روزہ رکھے وہ جس کے گھر میں کھانے پینے کو نہ ہو, تو اس لحاظ سے یہ بھی فرمایا کہ اس کے ذریعے سے بھی انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. یا اسی طریقے سے بسا اوقات پوچھا کہ تمہاری رہائش کہاں ہے, گھر کہاں ہے, بتایا وہ فلانی جگہ پر, اچھا وہ خدا کے پچھواڑے, کہا کہ یہ بھی کلمہ کفر ہے. اس قسم کی بسا اوقات معاشرے کے اندر چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو رائج ہیں عام ہیں, جس کو انسان اہمیت بھی نہیں دیتا اور سمجھتا ہے کہ معمولی سی بات ہے, اور ایک بہت بڑا جملہ کہ جو زبان زد عام ہے ہمیں بھی کئی بار سننے کو مل جاتا ہے کہ جناب دعا کیجئے گا آپ کی دعا تو قبول ہوگی, ہماری دعا تو قبول ہی نہیں ہوتی. یہ کہاں اللہ پاک نے کہا ہے کہ میں ایک کی دعا قبول کروں گا دوسرے کی قبول نہیں کروں گا؟ اللہ تعالی نے تو کھلے عام دعوت دی دعا کرنے کی. یہ عقیدہ اور یہ نظریہ کہ جناب آپ دعا کیجئے گا ہماری دعا تو قبول نہیں ہوتی آپ کی دعائیں قبول ہوں گی, یہ نظریہ اور یہ تصور, ایک ہمارے بڑے بزرگ ہیں فرماتے ہیں کہ ایک جگہ میرا جانا ہوا تو وہیں ان کے آفس کے اندر جہاں وہ بیٹھے ہوئے تھے ایک ان کے ماتحت بھی آئے, فرمایا کہ شکل و صورت سے باریش ہیں داڑھی والے ہیں, آئے اور ہنستے ہوئے حال احوال ہوئے تو جو ان کے سیٹ صاحب تھے انہوں نے اپنے ان ساتھی سے پوچھا بھائی کیسے ہو کیا حال احوال ہیں. تو بڑے ہنس کر مزاحیہ انداز میں جیسے کوئی چٹکلا چھوڑ رہے ہوں کوئی لطیفہ سنا رہے ہوں کہا کہ ہاں بس ٹھیک ہے آج کل تو بس پہلے تو 5 منٹ میں دعا سن لیا کرتا تھا اب تو سنتے ہی نہیں پتہ نہیں کہاں چلا گیا. الیعوذ باللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ایسے ہنس کے جیسے کوئی لطیفہ سنا رہے ہوں. فرماتے ہیں کہ میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی. اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسے توہین آمیز کلمات ایسے ہنس کے زبان سے نکال لیں کہ ہاں بس حالت آج کل ذرا خراب چل رہی ہے پہلے تو 5 منٹ میں سن لیا کرتے تھے اب تو سنتے ہی نہیں پتہ نہیں کہاں چلا گیا. بزرگان دین فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ کہ جو اللہ تعالیٰ پر یہ الزام لگائیں کہ اللہ تعالیٰ سنتا ہی نہیں ہماری سنتے ہی نہیں تو وہ فرماتے ہیں کہ وہ جائزہ تو نہیں تم بھی اللہ میاں کی سنتے ہو. اللہ میاں تو اپنے سننے والوں کی ایسی سنتے ہیں کہ ابو مسلم خولانی کو آگ کے اندر جلنے سے بچا لیا اور صحابہ کی جماعت کو دریا عبور کرا دیا کہ دیکھنے والوں کے سامنے سے چھکے چھوٹ گئے کہ کیا سلسلہ کہ پانی کے اندر گھوڑے دوڑاتے ہوئے چلے آ رہے ہیں. اور یہاں پر یہ نظریہ اور یہ تصور اور یہ عقیدہ کہ اللہ تعالیٰ تو ہماری سنتے ہی نہیں انسان کو کفر تک لے جاتی ہے چیز. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اجیب دعوت الداعی اذا دعان, میں دعا کرنے والے کی دعا کی پکار پر لبیک کہتا ہوں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارے. اجیب دعوت الداعی اذا دعان, پکارنے والا جب بھی مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار کو سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں اور یہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ تو میری سنتے ہی نہیں. تو کس قدر بھیانک جملے ہیں کہ بسا اوقات زبان سے انسان اس کو ہلکا سمجھ کر بتا دیتا ہے لیکن اس کی اہمیت کو نہیں جانتا کہ زبان سے کتنے غلط بول وہ نکال رہا ہے. اس لحاظ سے انسان کو ہمیشہ تول کر بولنے کی ضرورت ہے. اور یہ بات خاص کر دعا کا جو شعبہ ہے یہ تو بندے اور اللہ کے درمیان رابطے کا سلسلہ ہے. دعا و مخ العبادہ, دعا تو عبادت کا مغز ہے. کہ دعا کے اندر بندہ بھکاری بنتا ہے, اللہ کے سامنے سوالی بنتا ہے اور اللہ سے فریادی بنتا ہے, فریاد کرتا ہے, مانگتا ہے, جھولی پھیلاتا ہے. خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھئے احوال کہ آگ لینے کو جائیں اور پیغمبری مل جائے. دینے والے تیرے شان کریمی پہ نثار, جتنا مانگتا ہوں اس کے سوا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں تو مانگنے والا ہونا چاہیے, ڈھنگ ہونا چاہیے. بے ڈھنگ انداز سے مانگے اور الزام بھی لگائے کہ اللہ تعالیٰ تو ہماری سنتا ہی نہیں, بہت بڑا الزام ہے. وہ فرما رہے ہیں کہ اجیب دعوت الداعی, جو بھی مجھ کو پکارتا ہے پکارنے والے کی پکار کا میں جواب دیتا ہوں, میں دعا کرنے والے کی دعا کو سنتا ہوں. اور یہ کہتا ہے کہ میری تو اللہ سنتا ہی نہیں. بزرگان دین اس لیے فرماتے ہیں کہ تم بھی جائزہ لو کہ تم کتنی اللہ کی سن رہے ہو. حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے سامنے جو شخص رو رہا تھا, رو رو کے آنسو بہا کر اللہ میں سے فریاد کر رہا تھا, مانگ رہا تھا, حضرت موسیٰ کو بھی بڑا ترس آیا, سفارش کر دی. اللہ تعالی نے فرمایا کہ رو رو کے اپنے آنسوؤں سے پوری دنیا کو سمندر کی طرح آنسوؤں سے بھر دے پھر بھی اس کی دعا قبول نہیں کروں گا. حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو تعجب ہوا کہ آخر اس قدر ناراضگی کیوں. پوچھا کہ یارب ایسا کیوں؟ فرمایا کہ یہ میری سنتا ہے جو میں اس کی سنوں. حرام کھا کر آیا ہے, حرام پہن کر آیا ہے, حرام خوری کر کے آیا ہے, جس سے میں نے اس کو منع کیا کہ مت کھانا مت پہننا. اس کا لباس حرام کا, اس کی خوراک حرام کی, حرام خوری کر کے آگے پھر ربنا 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 کر رہا ہے, آنسو بہا رہا ہے, میں اس کی کیوں سنوں جب اس نے میری نہ سنی. تو بات تو یہ کہ بندہ جب اللہ کی سننے والا ہوگا, اللہ کی ماننے والا ہوگا, پھر تو بندے کی دعا کے لیے ہاتھ اٹھنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ اس کی مراد پوری فرما دیتے ہیں. تو بندہ اس معیار پر تو آئے, اپنے آپ کو اس سانچے میں تو ڈھالے کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے بتایا ہے فرمایا ہے. جدید الملت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ ہماری دعا کا تو حال یہ ہے کہ دعائیں مانگتے ہیں, ہاتھ اٹھائے ہوئے ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں لاپرواہی کے ساتھ, توجہ بالکل بھی نہیں, کچھ پتہ نہیں کیا مانگ رہے کیا نہیں مانگ رہے, اور اونی پونی دعا مانگ یہ جا اور وہ جا. انسان کے سامنے درخواست پیش کرنی ہو پھر بھی بڑے الفاظ جچے تلے دیکھتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں سلیقے کی درخواست ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی, یہ الفاظ لکھے پتہ نہیں دیکھ لینا ذرا صحیح ہے کہ غلط ہے, 10 دفعہ چیک کرا کے پھر وہ درخواست آگے کہیں اپنے بڑے کے سامنے پیش کرتا ہے. اور احکم الحاکمین کے سامنے جب دعا کے انداز میں درخواست پیش کرنے کا موقع آتا ہے اتنی لاپرواہی کہ بسا اوقات تو نماز کا سلام پھرا ایسے پھدک کے اچھل کے بھاگتے ہیں جس سے نیچے اسپرنگ لگے ہوں. حالانکہ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ 2 وقت ایسے ہیں جس میں دعا بہت زیادہ قبول ہوتی ہے, رات کا آخری پہر, تہجد کا وقت, اور فرض نمازوں کے فوراً بعد. بندہ تازہ دم اللہ سے ملاقات کر کے فارغ ہوئے سلام پھیرتے ہی دعا کے لیے دروازے کھلے ہیں, بندے مانگو کیا مانگتے ہو. تم نے عبادت انجام دے لی, پاک و صاف ہو گئے, ہماری تازی تازی ملاقات ہوئی ہے, ملاقات کے اندر بولو تمہیں کیا چاہیے. فرض نمازوں کے بعد دعائیں قبول ہونے کے لمحات ہیں, لیکن بسا اوقات انسان ایسا لگتا ہے جیسے پنجرے میں بند تھا, پنجرہ کھل گیا سلام ہونے کے ساتھ ہی, اور ایک دم سے بھاگتا ہے اٹھ کے, اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ نماز کے بعد کتنا قیمتی وقت اللہ پاک نے دیا ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب اپنی بھی دعا مانگتا ہے, بسا اوقات تو مدت گزر جاتی ہے آہوزاری کے ساتھ مانگے ہوئے, اور کبھی مانگتا بھی ہے تو ایسی لاپرواہی کے ساتھ مانگتا ہے کہ بس اونی پونی مانگی اور یہ جا اور وہ جا. تو مجدد الملت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس قسم کی جو دعا مانگی جاتی ہے بے دلی کے ساتھ, بے توجہی کے ساتھ, تو فرمایا کہ اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے بادشاہ کا دربار لگا ہوا ہو اور بادشاہ شاہی تخت پر جلوہ افروز ہو اور سامنے اس کے لوگ موجود ہوں, اور اس وقت باری باری جو عرض و معروض کرنے والے اپنے اپنی ضروریات بادشاہ کے سامنے پیش کر رہے ہوں, تو انہی سوالیوں میں کوئی دربار کے اندر آیا ہوا سوالی جب بادشاہ سے مانگنے کا موقع آئے تو وہ بادشاہ کی طرف التفات کیے بغیر سر کھجا رہا ہے, گدی کھجا رہا ہے, ادھر دیکھ رہا ہے, ادھر دیکھ رہا ہے, اور بادشاہ سلامت سے ہم کلام ہے لیکن توجہ ادھر ادھر ہے. تو فرمایا کہ دنیا کا بادشاہ بھی اس چیز کو گوارا نہیں کرتا کہ ڈھنگ سے بات کرنے کا سلیقہ نہیں ہے, کہ بادشاہ کو دیکھ کر بھی بات نہیں کر رہا, مانگ رہا ہے, درخواست رکھ رہا ہے بادشاہ کے سامنے اور توجہ ادھر ادھر ہے, شاہی محل کے فانوس دیکھ رہا ہے, پلر دیکھ رہا ہے, ستون دیکھ رہا ہے اور دوسرے تیسروں کو دیکھ رہا ہے, بادشاہ کی طرف متوجہ نہیں. تو فرماتے ہیں کہ جس طرح دنیا بھی بادشاہ کے سامنے توجہ نہ ہو تو وہ بادشاہ اس پر ناراض ہوتا ہے. کیا تمہارا خیال ہے کہ احکم الحاکمین کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے اور توجہ بالکل بھی نہ ہو, تو وہاں پھر یہ ناقدری نہ ہوگی تو اور کیا ہوگا. اور پھر آپ نے ایک اور مثال دی, فرمایا کہ جو لوگ یہ کہا کرتے ہیں کہ بھئی دعا تو مانگ لیتے ہیں لیکن ہماری دعا کہاں قبول ہوتی ہے, فرمایا کہ ان لوگوں کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص بادشاہ کے نام درخواست لکھے کہ بادشاہ سلامت مجھے فلاں جگہ مکان چاہیے, دکان چاہیے, نوکری چاہیے, فلاں چیز, اپنی جو بھی ضرورت ہے, جو مقصد ہے, جو مطالبہ ہے اس نے پیش کر دیا درخواست کے اندر, اور بڑی منت سماجت کے ساتھ التجائیہ کلمات لکھ دیے اور آخر میں جا کر لکھ دیا کہ ویسے تو مجھے معلوم ہے کہ آپ میری درخواست تو منظور ویسے بھی نہیں کریں گے. تو فرمایا کہ ساری جو اس نے درخواست لکھی تھی اور آخر میں اگر وہ یہ لکھ دے کہ ویسے بھی مجھے معلوم ہے کہ آپ میری درخواست تو ویسے بھی منظور نہیں کریں گے, تو فرمایا کہ وہ ساری اس درخواست کے اوپر پانی پھیر کے رکھ دے گا, تو بادشاہ بھی اس کو پھاڑ کے پھینکے گا, جب تمہیں پہلے سے معلوم ہے کہ میں منظور ہی نہیں کروں گا تو میرے پاس آئے کیوں ہو پھر. فرمایا کہ وہ بندے کہ جن کا نظریہ یہی یہ ہے کہ ہماری تو دعا اللہ میں سنتے ہی نہیں ہے, تو فرمایا کہ ان کی مثال بالکل یہی ہے کہ دعا کر بھی رہے ہیں, ہاتھ اٹھا بھی رہے ہیں, مانگ بھی رہے ہیں, لیکن دل میں یہ یقین ہے کہ ہماری دعا تو اللہ میں ویسے بھی سنتے ہی نہیں ہے. تو فرمایا کہ ان کا حال بھی ہے کہ ان کی درخواست بھی پھاڑ کے منہ پہ مار دی جاتی ہے کہ جب تمہارا ہمارے اوپر یقین ہی نہیں ہے, بھروسہ ہی نہیں ہے ہماری ذات کے اوپر کہ ہم تمہاری دعا قبول کریں گے, تو پھر ہمارے پاس آتے بھی کیوں ہو. تو بات یہ ہے کہ انسان, حدیث مبارک میں آتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ادعوا اللہ وانتم موقنون به الاجابہ, فرمایا کہ جب بھی تم اللہ تعالی سے دعا مانگو, دعا بھی یہ زبان کا ایک عمل ہے, اس میں بڑا طریقہ بڑا سلیقہ چاہیے, فرمایا کہ جب بھی تم اللہ تعالی سے دعا مانگو تو کامل یقین کے ساتھ کہ یہ دعا قبول ہی قبول ہے. ایک جو بزرگ تھے ساتھ میں کچھ احباب تھے, دعا ہوئی, دعا کے بعد فرمایا کہ بھئی مبارک ہو دعا قبول ہو گئی. احباب نے پوچھا حضرت کیسے قبول ہو گئی, کوئی علامت ظاہر ہوئی؟ فرمایا کہ وعدہ نہیں ہے اللہ پاک کا, اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوۃ الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی. قرآن کریم میں اللہ پاک نے وعدہ فرمایا کہ جب بھی دعا کرنے والا مجھ سے دعا کرتا ہے میں اس کی دعا قبول کر لیتا ہوں, تو اللہ پاک کا وعدہ تو پہلے سے موجود ہے, ہم نے دعا کی تو اللہ پاک کے وعدے کے مطابق ہماری دعا قبول ہو چکی. یقین ایسا مضبوط بنا ہوا ہے کہ جب اللہ سے مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ قبول فرما لیں گے, یہ نہیں کہ مجھے تو ویسے بھی معلوم ہے کہ آپ میری درخواست تو قبول کریں گے نہیں. تو فرمایا کہ ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ, اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو اس یقین کے ساتھ کہ تمہاری دعا اللہ پاک قبول فرما لیں گے اپنے فضل و کرم سے. اور ساتھ میں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو قبول نہیں فرماتے جو غافل دل سے دعا کی جائے, لاپرواہی کے ساتھ کی جائے اور پتہ ہی نہیں کہ میں نے کیا مانگا کیا نہیں مانگا, ایسی سرسری سی دعا مانگ لی اور پھر یہ الزام لگا دیا اللہ تعالیٰ کی ذات پر کہ اللہ تعالیٰ تو ہماری دعا سنتے ہی نہیں, قصور اپنا اور الزام اللہ تعالیٰ کی رحمت کے اوپر لگا دیا جائے. تو فرمایا کہ جو دعا اجابت اور قبولیت کی یقین کے ساتھ مانگو گے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول فرمائیں گے. اور وہ دل جو غافل ہو، لاپرواہ ہو، بے پرواہی بے توجہی کے ساتھ دعا مانگی جائے تو پھر وہ دعا بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتے. دعا کے آداب ہیں، شروع میں حمد و صلات ہو، آخر میں بھی درود سلام ہو، اور درمیان میں اپنی عرض و معروض ہو. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ پانچ چیزیں ہیں، ان پانچ چیزوں کو انسان اپنے ذہن میں رکھ لے. ہاتھ کی پانچ انگلیاں ہیں، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے. عام طور پر نماز کے بعد، فرض نماز کے فوراً بعد مختصر سی دعا کر لی جاتی ہے، چونکہ وہ ایک اجتماعی سلسلہ ہے تو لوگ اپنے اپنے ظاہر ہے کہ پھر جو سنتیں پڑھنا چاہیں سنتیں پڑھیں، جو نوافل پڑھیں جو تلاوت کریں. اس کے بعد پھر اس کے بعد بھی جو انسان، یہ پورا وقت ہے، یہ فرض نماز کے فوراً بعد کا وقت ہی کہلاتا ہے کہ سنتیں فرضوں کے ساتھ ہی ملحق ہیں، اسی کے ساتھ ہیں. آخرت میں بھی سب سے پہلا جو سوال ہوگا وہ نمازوں کا ہوگا. فرمایا کہ اعمال میں، عبادات میں سب سے پہلا سوال وہ نماز کا ہوگا. جب بندے کی نماز کے اندر کوئی کمی کوتاہی ہوگی، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے سنت نوافل دیکھو، ان کے ذریعے تدارک کر دو. جو سنت نوافل ہوں گی وہ لگا کر حساب برابر کر دیا جائے گا. فرمایا کہ جو اس معاملے میں کامیاب ہو گیا باقی معاملات میں بھی نکل جائے گا. اور خدا نہ خواستہ نمازیں ہی ادھوری تھیں، نمازیں ہی نہیں تھیں، نمازوں کا معاملہ ہی ٹھپ، تو فرمایا کہ دیگر معاملات میں اور زیادہ پھنسے گا. تو یہ فرضوں کے ساتھ جو سنت اور نوافل کا سلسلہ اللہ پاک نے رکھا ہے، تو یہ انہیں کی کمی پیشی کو دور کرنے کے لیے ہے. اس طرح گھر کی عمارت بن جاتی ہے تو پھر پلاستر ہوتا ہے، رنگ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد زیب و زینت اور خوبصورتی کے ساتھ سجاوٹ آراستگی ہوتی ہے. تو اسی طرح فرض نمازوں کے ساتھ سنتیں اللہ تعالیٰ نے رکھ دی کہ جو اس میں کمی کوتاہی رہ گئی ان سنتوں کے ساتھ تدارک ہوگا. تو سنتوں کے بعد، نوافل کے بعد بھی انسان پھر فرصت سے دعا مانگتے تو یہ بھی فرضوں کے بعد کی دعا کہلاتی ہے. اس لحاظ سے عمومی طور پر فرض کے فوراً بعد تو مختصر سی دعا کر لی جاتی ہے تاکہ ہر ایک اپنے اپنے معمولات میں مشغول ہو جائے. جب فرصت سے انسان دعا کر رہا ہو تو یہ آداب انسان ذہن میں رکھے کہ سب سے پہلے حمد و صلات، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے. اللہ تعالیٰ کو اپنی تعریف بے انتہا پسند ہے، کہ ظاہر ہے کہ وہ تعریف اسی کے شایان شان ہے، وہی تعریفوں کا مستحق ہے، کہ پوری کائنات کا مالک ہے، شہنشاہ ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، احکم الحاکمین ہے. اسی لیے اپنے کلام کا آغاز بھی تعریف سے فرمایا، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. تعریف سے ہی آغاز ہو کے پھر الف لام میم ذلک الکتاب سے آغاز ہوتا ہے. نماز کے اندر بھی شروع ہی میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کر لینے کے بعد پھر آگے تلاوت کا آغاز ہوتا ہے. تو سب سے پہلے انسان یہ سلسلہ رکھے کہ جب دعا مانگے اہتمام سے، خشوع اور خضوع کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو حاضر اور ناظر جان کر، سب سے پہلے نمبر پر حمد، اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کرے، حمد اس کی تعریف بیان کرے، الحمدللہ رب العالمین. دوسرے نمبر پر صلات ہے اللہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتوں کا نزول. تو پہلے نمبر پر اللہ تعالیٰ کی تعریف، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، یا پھر جو بھی درود شریف انسان کو یاد ہو درود شریف پڑھ لے. تیسرے نمبر پر پھر انسان اپنی کوتاہیوں کو سامنے رکھ کر عاجزی انکساری کا اظہار کر کے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس قسم کے کلمات جس کے اندر اپنے گناہوں کا اعتراف اور گناہوں سے معافی کا اظہار ہو. تو تیسرے نمبر پر اپنی معافی تلافی کے کلمات ہو. مختصراً یہ دو چیزیں بہت ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے میرے پروردگار تو پاک ہے، بلند و بالا ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، بے شک میں اقرار مجرم ہوں کہ میں ظلم کرنے والا ہوں، اپنی معافی کا طلبگار ہوں. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، اے پروردگار بے شک ہم اقراری مجرم ہیں کہ ہم سے ظلم ہو گیا، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا، آپ ہمیں معاف فرما دیں، آپ نے اگر معاف نہ فرمایا تو ہمیں کون معاف فرمائے گا. دونوں دعائیں مقرب ہستیوں کی ہیں. ربنا ظلمنا انفسنا، حضرت آدم علیہ السلام نے جنت کے اندر جو وہ سلسلہ ہوا اور اس کے بعد معافی کے جو کلمات تھے وہ یہی کلمات تھے کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے اللہ اگر آپ نے ہمیں معاف نہیں فرمایا ہم تو خسارے والے ہو گئے. اور دوسرے حضرت یونس علیہ السلام جب وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے اور وہاں بندش میں قید میں آ گئے، لا الہ الا انت، لا الہ الا انت، کوئی معبود نہیں سوائے تیرے، کوئی بچانے والا نہیں سوائے تیرے، لا الہ الا انت، سبحانک تیری ذات پاک ہے، انی کنت من الظالمین، یعنی کہ میں مظلوم ہوں، مجھے کیوں مچھلی نے کھا لیا، کوئی شکوہ شکایت نہیں، اپنا اعتراف اقرار، انی کنت من الظالمین، اے اللہ مجھ سے ظلم ہو گیا مجھے معاف کر دے. یہ دو کلمات انسان کہہ لے بہت بڑی بات ہے. باقی اپنے الفاظ میں بھی انسان توبہ استغفار کے کلمات اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتا رہے. تو پہلے نمبر پر حمد ہو گئی، دوسرے نمبر پر درود شریف ہے، تیسرے نمبر پر معافی کے کلمات ہیں. اب چوتھے نمبر پر پھر یہ جو چوتھا مرحلہ آ جاتا ہے اس میں پھر اپنی عرض و معروض ہیں.
اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، امت مسلمہ کے لیے، عزیز اور اقارب کے لیے، جو جو بھی مانگنا ہے، جو ضروریات ہیں ساری مانگے. کتنا پیارا درس دیا، فرمایا کہ جو بھی بندہ مومن اپنی دعا کے اندر اہل ایمان والوں کے لیے مغفرت کی دعا مانگتا ہے، جتنی تعداد اہل ایمان کی ہے، لاکھوں کروڑوں کی تعداد ہے، فرمایا کہ جتنی اہل ایمان کی تعداد ہے، ہر ہر فرد مومن کے بدلے ایک ایک نیکی ملتی ہے. ہم نے دو کلمے بول دی، اللہم اغفر لی ولی والدی ولی جمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، تو تمام کے تمام کل مؤمنین مؤمنات مسلمین مسلمات کی تعداد بھلے وہ لاکھوں کروڑوں میں چلی جائے، فرمایا کہ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں اس کو نیکیاں ملتی ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مستجاب الدعا ہونے کا وظیفہ بھی بتایا کہ جو شخص 27 مرتبہ روزانہ اہل ایمان کے لیے مغفرت کی دعائیں مانگتا ہے، اس کی دعائیں قبول ہونا شروع ہو جاتی ہیں، مستجاب الدعوات بالخیر بن جاتا ہے. ایک دفعہ بھی کہہ لیا تو لاکھوں کروڑوں نعمتیں اس نے سمیٹ لی، اللہ کی رحمتوں کی بارش اس پر ہو گئی. تو اس کے ساتھ ساتھ اہل ایمان کے لیے، اپنے لیے، والدین کے لیے، اپنے محسنین مقربین کے لیے، جو جو بھی انسان کی ضروریات ہیں وہ اپنی ضروریات رکھیں، عرض و معروض کریں، اور پھر پانچویں نمبر پر درود شریف کے ساتھ اس کو سیل کر دے، جس طرح خط کو لکھ لینے کے بعد آخر میں سیل کر کے سب پر مہر کر دیا جاتا ہے. فرمایا کہ جس دعا کے شروع میں بھی درود ہوگا، آخر میں بھی درود ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ درود کو ہمیشہ قبول فرما لیں. درود رب ذوالجلال کی بارگاہ میں مسترد نہیں ہوتا، اور اللہ کی بارگاہ میں شان کریمی سے بعید ہے کہ وہ شروع اور آخر کے درود کو لے لے، بیچ کی دعا کو پھینک دے. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ بعید ہے. جب درود کو لے رہے ہیں تو درود کے درمیان میں جو دعائیں آئی ہیں اللہ تعالیٰ وہ بھی قبول و منظور فرما لیتے ہیں. تو ڈھنگ اور سلیقے سے جب بندہ مومن اللہ کے سامنے عرض و معروض کرتا ہے اور اپنا کشکول تیار کر کے اللہ کے سامنے ہاتھ بڑھاتا ہے اور پھر زبان چلاتا ہے اور پھر ساتھ میں نور علی نور سونے پر سہاگا آنسو بہا لیتا ہے، تو یہ دعائیں بڑی رنگ لاتی ہیں. چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق کی تلاش میں تھے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے، اللہم یسر لی جلیسا صالحا، اے اللہ مجھے کوئی نیک دوست عطا فرما دے. چھوٹا سا جملہ ہے، اللہم یسر لی جلیسا صالحا، اے اللہ مجھے کوئی اچھا دوست میسر آ جائے. نیک دوست کی تلاش تھی، اللہ تعالیٰ سے صدق دل کے ساتھ، سچی طلب کے ساتھ دعا مانگتے تھے، اللہم یسر لی جلیسا صالحا. اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی پیاری ہستی نیک دوست بنا کر عطا فرما دی. صرف 3 سال کا عرصہ پایا ہے، لیکن صحابہ کی جماعت میں وہ شرف حاصل کر گیا کہ سب سے زیادہ احادیث ان کے سینوں میں محفوظ تھی، اور بڑے ہوشیار تھے، سمجھدار تھے. صحابہ اکرام تو موقع کی نزاکت کو جانتے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی سے فائدہ اٹھایا، کہا یا رسول اللہ حدیثیں یاد کرتا ہوں بھول ہو جاتی ہے. اپنا مدعا آپ کے سامنے لا کر پیش کر دیا. فرمایا اللہ ابو ہریرہ چادر بچھاؤ. چادر بچھائی اپنی، جو چادر اوڑھتے تھے چادر بچھائی. آپ نے یوں اس طرح لے کے جس طرح کوئی چیز بھر بھر کے آپ اس میں ڈال لیں، ایسے لب بھر کے آپ نے اس کے اندر ڈالا. فرمایا کہ اس کو اٹھا کر سینے سے لگا لو. اس چادر کو اٹھا کر جب سینے سے لگایا، فرمایا کہ اس کے بعد پھر میرا حال یہ ہو گیا کہ ابو ہریرہ جو بھی حدیث سنتا تھا وہ پھر کبھی نہیں بھولا. دل اور سینے کو اللہ پاک نے ایسا حافظہ عطا فرما دیا کہ پھر صحابہ میں سب سے زیادہ ذخیرہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے منتقل ہوئے امت کی طرف. تو اس دعا کی برکت سے، چھوٹی سی دعا ہے لیکن تڑپ اور طلب کے ساتھ مانگی تھی، اللہم یسر لی جلیسا صالحا، کتنا پیارا دوست اللہ پاک نے عطا فرمایا. خود تو ایمان لے آئے، والدہ ایمان نہیں لا رہی تھی، پھر موقع سے فائدہ اٹھایا کہ یا رسول اللہ دل چاہتا ہے والدہ بھی ایمان لے آئے. روتے ہوئے آئے تھے اور وہ کسی طرح راضی نہیں ہوتی، مانتی نہیں. آپ دعا فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ میری والدہ کو بھی ایمان کی توفیق دے دے. آپ نے دعا دے دی، گھر گئے تو کایا پلٹ چکی تھی، والدہ بھی ایمان پر آمادہ ہو چکی تھی، ایمان لے آئے، اسلام قبول کر لیا. تھوڑی دیر گزری تھے کہ ہنستے ہوئے آ رہے. آپ ان کی مسکراہٹ دیکھ کر سمجھ گئے کہ کام بن گیا. ابھی تو روتے ہوئے آ رہے تھے والدہ کے ایمان کی تڑپ لے کر، اور ابھی ہنستے ہوئے آ رہے ہیں. کہا کیا ہوا؟ کہا گیا رسول اللہ دعا رنگ لے آئی، گھر گیا تو والدہ کے دل میں بھی ایمان کی نعمت اتر چکی تھی. تو دعاؤں کے ذریعے بڑے بڑے کام ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نوازا کرتے ہیں. تو چھوٹی سی دعا ہے، اللہم یسر لی جلیسا صالحا. وارے کے نیارے ہوئے کہاں سے کہاں پہنچ گئے. امیر المؤمنین فی الحدیث کہلاتے ہیں کہ حدیث کے یہ امیر المؤمنین ہیں. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر تھے حضرت ابو سلمہ. بہت لاڈ اور پیار کا جوڑا تھا یہ، بہت محبت سے اپنی اہلیہ محترمہ کو رکھتے تھے. شوہر کا سایہ ہٹ گیا، اٹھ گیا، بیوہ ہو گئیں۔ بڑے لاڈ اور پیار سے رکھنے والے شوہر انتقال ہوا تو فرماتی ہیں کہ مجھ پر بہت بڑا صدمہ تھا، اور میں نے اپنے اس صدمے کا اظہار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کروایا کہ یا رسول اللہ، میرے اس قدر چاہنے والے، میرے اس قدر محبت کرنے والے قدردان شوہر تھے ابو سلمہ، انتقال ہوا ہے تو مجھے کسی طرح صبر و قرار نہیں آ رہا۔ آپ نے ایک چھوٹی سی دعا سکھا دی، فرمایا کہ یہ دعا اللہ میں سے مانگا کرو، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرم منہا، اے اللہ مجھے میری اس مصیبت میں اجر عطا فرما دے، اور یہ جو صدمہ مجھ پر آیا ہے اس کا بدل مجھے بڑھ کر عطا فرما دے، واخلف لی، اور اس صدمے کا خلیفہ اور بدل، نعم البدل مجھے عطا فرما دے اس سے بڑھ کر۔ فرماتی ہیں کہ یہ دعا میں نے پڑھنی شروع کی، لیکن دل میں سوچتی تھی کہ ابو سلمہ جیسا قدردان شوہر پھر دوبارہ پلٹ کر مجھے کہاں نصیب ہوگا، جو اس قدر ہاتھوں میں مجھے رکھتے تھے، اس قدر محبت سے مجھے رکھتے تھے، لیکن تعلیم تھی تو اس دعا کو مانگنا شروع کر دیا، اللہم اجرنی فی مصیبتی، اے اللہ میری مصیبت میں مجھے اجر و ثواب عطا فرما دے، واخلف لی خیرم منہا، اور اس صدمے کا نعم البدل مجھے عطا فرما دے۔ فرماتی ہیں کہ عدت پوری ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیغام نکاح آ گیا، اور اللہ پاک نے وہ نعم البدل عطا فرمایا کہ امہات المؤمنین کے اندر شامل فرما دیا۔ یہ وہ دعا تھی کہ جس دعا کو اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھ رہی ہیں کہ اے اللہ میری مصیبت کو مجھ پر ہلکا کر دے، اجر و ثواب عطا فرما دے، جو غم اور صدمہ مجھ پر پڑا ہے اس کا نعم البدل عطا فرما دے۔ اللہ پاک نے ایسا عظیم الشان نعم البدل عطا فرمایا جس کا تصور نہیں تھا۔ تو بندے کے ساتھ اللہ تعالیٰ بہت ہی اس کی سوچ سے بڑھ کر معاملات فرماتے ہیں۔ بندے کے اندر صحیح یقین ہو، سچا جذبہ ہو، اپنے رب پر کامل بھروسہ اور اعتماد ہو کہ وہ رب سچا ہے، اس کے وعدے سچے ہیں، وہ فرما رہا ہے وقال ربکم، آپ کا رب فرما رہا ہے ادعونی، مجھ سے مانگو، استجب لکم، میں تمہاری مانگ کے اوپر دعا کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کتنے مبارک لمحات ہوتے ہیں رات کے آخری پہر کے۔ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی شایان شان نزول اجلال فرما کر آسمان دنیا پر اتر آتے ہیں، اور اس وقت فرماتے ہیں ہے کوئی دعا کرنے والا کہ میں اس کی دعا کو قبول کروں، ہے کوئی اپنی درخواست رکھنے والا کہ میں اس کی درخواست کو منظور کروں، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ میں اس کی مصیبت کو دور کروں، ہے کوئی بیمار جس کو میں شفا دوں، ہے کوئی مصیبت کے اندر گرفتار کہ اس کی مصیبت ختم کیا جائے۔ وہاں سے اعلان ہو رہا ہے، اس موقع پر اگر کوئی خوش نصیب اپنی جھولی پھیلا دے، اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر بیٹھ جائے، تو کتنا خوش نصیب ہے کہ رب ذوالجلال خود نزل اجلال فرمائے ہوئے ہیں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انا عندہ ظنی عبدی بھی، بندہ میرے ساتھ جس طرح کا گمان رکھتا ہے میں بھی اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہی فیصلہ کرتا ہوں، جس کا یقین بڑھیا، جس کا توکل بڑھیا، میرا بھی اس کے ساتھ معاملہ ویسے ہی بڑھیا۔ جمعے میں بھی میں نے عرض کیا تھا کہ جب موقع آیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ بھئی مال کی بھی ضرورت ہے، کچھ مال بھی لے آؤ، تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھا مال لے آئے، نیکیوں میں سبقت تھی۔ فرمایا کہ آج کے دن میرے دل میں یہ تھا کہ آج میں جیت جاؤں گا حضرت صدیق اکبر سے، کہ پورے گھر کا آدھا سامان اٹھا لایا۔ اور ادھر حضرت صدیق اکبر جب آئے تو کل کا کل گھر کا سامان سارا سمیٹ لائے۔ ادھر سوال ہوا کیا لائے، فرمایا کہ آدھا۔ ادھر سوال ہوا کیا لائے، فرمایا کل کا کل۔ پوچھا کہ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا، فرمایا ترکت اللہ و رسولہ، گھر والوں میں اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑ کر آیا ہوں، اعتماد ہے اللہ کی ذات پر کہ جس ذات نے اب تک دیا وہ کل پھر دے دے گا، بھروسہ ہے اللہ کی ذات پر، وہاں کوئی ڈر اور خوف نہ تھا، لباس تک بھی اتار کر رہا ہے، خدا میں قربان کر دیا۔ تو جب اللہ کی ذات پر بھروسہ ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ایسے شایع نشان معاملات فرماتے ہیں کہ جبریل امین کو اتار دیا حضرت صدیق اکبر کے حلیے کے اندر، کہ آج تو فرشتوں نے حضرت صدیق اکبر جیسا حلیہ اپنایا ہوا ہے کہ سب نے ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے۔ تو بندہ جب اللہ کا ہو جاتا ہے، اللہ پر اعتماد رکھتا ہے، یقین کامل لگتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی بندے کی پکار کے اوپر لبیک کہتے ہیں کہ بندے میں تو تجھے لٹانے کے لیے، دینے کے لیے حاضر ہوں، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، راہ رو ہے منزل ہی نہیں۔ وہاں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر رات اعلان ہو رہا ہے، کوئی صرف سالانہ اعلان نہیں ہے۔ اے خواجہ چپر سید شب قدر نشانی، ہر شب شب قدر از گر قدر بدانی۔ ارے جناب، آپ شب قدر کی نشانیاں کیا پوچھ رہے ہیں کہ شب قدر کیسی ہوتی ہے، کیا کیا نشانیاں، کیا علامات ہیں؟ اے خواجہ چپر سید شب قدر نشانی، ہر شب شب قدر از اگر قدر بدانی، ہر رات شب قدر ہے اگر آپ اس کی قدر پہچان لو۔ ہر رات اللہ تعالیٰ نزول جلال فرماتے ہیں، اور پھر بندوں کی طرف اعلان فرماتے ہیں کہ بندوں مانگو، دعا مانگو، درخواست رکھو، اپنی جو مسائل اور مشکلات ہیں میرے سامنے رکھو، میں تمہارے مشکلات اور مسائل حل کرنے کے لیے تیار ہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انا عند ظنی عبدی بی، میں اپنے بندوں کے گمان کے مطابق فیصلے فرماتا ہوں کہ جو بندہ میرے ساتھ جیسا گمان رکھتا ہے ویسے ہی معاملات فرماتا ہوں. فرمایا کہ ان ظن بی خیرا فلا فلیظن بی ما شاء وان ظن بی شرا فلا، اگر وہ میرے ساتھ اچھا گمان رکھتا ہے تو اس کو اچھائی ملتی ہے، اگر وہ میرے ساتھ برا گمان رکھتا ہے تو برائی ملتی ہے. اب یہ بندے کے ہاتھ میں ہے کہ فلیظن بی ما شاء، وہ چاہے جو بھی میرے ساتھ گمان قائم کرے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن اور اس کی ذات پر بھروسہ اور کامل توکل، یہ اہل ایمان کی شان ہے کہ جب کبھی اللہ تعالیٰ کے ذات کے معاملہ آ جائے تو اس قدر ایمان کی پختگی کے ساتھ وہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، ربا اشعص اغبرا مدفوعا بالباب، بہت سے بکھرے بال والے، میلے کچیلے حال والے ایسے ہیں کہ مدفوعا بالباب، کسی دروازے پر چلے جائیں تو ان کو دھتکار کا بھگا دیا جائے. لو اقسم علی اللہ، لیکن اللہ کی ہاں ایسی قدر و منزلت رکھتے ہیں کہ اگر وہ اللہ کے نام کی قسم اٹھا لیں لابرا، اللہ ان کو اپنی قسم میں سچا کر کے دکھاتے ہیں. اب یہ بندہ، یہ کوئی اتنا کوئی اس نے کوئی معاملات ایسے نہیں کیے کہ جس کی وجہ سے یہ حقدار ہو گیا کہ اس کی ہر دعا قبول کی جائے، ایسا معاملہ نہیں. حضرات علماء محدثین علماء اکرام فرماتے ہیں کہ اس بندے کا اللہ کی ذات پر توکل اتنا ہے، یقین اتنا ہے کہ ایسے دھڑلے کے ساتھ اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے اس نے بات زبان سے نکال دی کہ اللہ تعالیٰ پھر اس کو جھوٹا نہیں ہونے دیتے. اس یقین اور اس توکل کی لاج اللہ تعالیٰ رکھتے ہیں کہ بندہ جو میرے پر، مجھ پر بھروسہ کر کے، میری ذات پر اعتماد کر کے جو بات کہہ رہا ہے، میرا بندہ سچا رہے، اس کی بات جھوٹی نہ ہو جائے. اگرچہ معاشرے کے اندر اس کا حال یہ ہے کہ مدفوع عمل باب، دروازے پر آئے تو اس کو دھتکار دیا جائے، لیکن اس یقین اور بھروسے کی بربوتے پر اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس حسن ظن کی برکت سے کہ اس نے اللہ تعالیٰ پر حسن ظن قائم کیا ہوا ہے کہ میرا رب میری بات سن رہا ہے، وہ میری لاج رکھ لے گا، میری بات کو مان لے گا. لو اقسم علی اللہ، کسی بھی معاملے میں جب وہ اللہ کی قسم اٹھا کر کہہ دیتے کہ خدا کی قسم ایسا ہوگا، ایسا ہی اللہ تعالیٰ کر دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی حسن ظن نصیب فرمائے اور اس زبان کو ہمیشہ خیر کے کاموں میں استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور بندہ مومن جب اللہ تبارک و تعالی کا دوست بن جاتا ہے تو پھر اللہ تعالی بھی بندے کے دوست، تو پہلے سے ہی اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالی تو اہل ایمان والوں کے دوست ہیں. جو بھی ایمان لے آیا اللہ نے اس کو اپنا دوست بنایا، تبھی اس کو اپنے ایمان کی نعمت سے مالا مال فرمایا ہے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، ان کو ظلمتوں سے، گندگیوں سے نکال کر اللہ تعالی روشنیوں میں، نور میں، انوارات میں لے آتے ہیں. والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، اور جو کافر ہیں وہ شیطانوں کے دوست ہیں. شیطان کیا کرتے ہیں؟ یخرجونہم من النور الی الظلمات، ان کو نور سے نکال کر ظلمتوں میں دھکیل دیتے ہیں. اولئک اصحاب النار، یہ شیاطین بھی، شیاطین کی باتیں ماننے والے بھی جہنم والے، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ اس میں پڑے رہیں گے. تو اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے دوست ہیں، اہل ایمان بھی اپنی حیثیت اور قدر منزلت کو پہچان جائیں، اللہ تعالیٰ کے رشتے کو سمجھ جائیں، تعلق کو مضبوط بنائیں، اللہ تعالیٰ کی ذات پر اعتماد، کامل بھروسہ ہو، پھر اللہ تعالیٰ کی بات مان کر چلنے والے ہوں تو پھر بات وہی ہوتی ہے کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے. بندے کی چاہت کے مطابق پھر فیصلے ہونے لگ جاتے ہیں. بندہ پھر بادشاہ ہو، امیر ہو یا غریب ہو یا فقیر ہو، جس شکل میں ہو، جس حال میں ہو، بس جب وہ اللہ کا بن جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کے بن جاتے ہیں. من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کے ہو جاتے ہیں. یہ دھوکہ ہے بہت بڑا کہ انسان کہتا ہے کہ مجھے فرصت نہیں ملتی اللہ کو یاد کرنے کے لیے، معاملات کو نمٹانے کے لیے، دنیا کے مصروفیات اتنی ہیں، کام کاجی اتنے کہ فرصت نہیں ملتی. آنکھ بند ہو جائے گی تو پھر فرصت ملے گی، اس وقت کی فرصت کے اندر یہ والی فرصت پھر یاد آئے گی کہ کاش کے کچھ کر کے آ جاتے، اپنی آخرت کی تیاری کر لیتے، اس وقت رہ کر پچھتانے سے کچھ حاصل نہ ہوگا. سادہ زندگی ہو، نیکیوں بھری زندگی ہو، اللہ کو منانے والی زندگی ہو، رات دن اللہ تعالیٰ کو مناتا ہو، اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتا ہو، ہم کلامی کے شرف حاصل کرنے والا ہو، بہت ہی کامیاب اور کامران ہے، بادشاہ وقت ہے. اور حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ کا انتقال ہوا، لاکھوں کا مجمع ہے، بزرگان دین، اولیاء اعظام، عوام، خواص، علماء سارے جمع ہیں، بہت بڑا مجمع ہے. جنازے کی جب تیاری ہوئی تو اس وقت ایک شخص آگے بڑھا اور کہا کہ میں حضرت کا وصی ہوں، حضرت کی طرف سے وصیت ہے کہ میرا جنازہ وہ شخص پڑھائے گا کہ جس کی زندگی میں کبھی تکبیر اولا فوت نہ ہوئی ہوگی، اور دوسرے نمبر پر وہ ایسا شخص ہو کہ جس کی کبھی تہجد قضا نہ ہوئی ہو، اور تیسری شرط یہ کہ کبھی اس کی نگاہ کسی غیر محرم پر نہ پڑی ہو، اور چوتھی شرط یہ کہ وہ نمازوں کا تو ایسا پابند ہوئی ہو، نماز کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کرنے والا کہ جس کی عصر سے پہلے کی چار سنتیں بھی کبھی زندگی میں نہ چھوٹی ہوں۔ چار شرطیں، اعلان ہو گیا کہ مجمع کے اندر جو شخص بھی ان چار صفات کا حامل ہو آگے آئے اور حضرت قطب الدین بختیار کانکی رحمہ اللہ کا جنازہ پڑھائے۔ سارے مجمع پر سناٹا چھا گیا، سکوت تاری ہو گیا، سارے لوگ سر جھکائے کھڑے ہو گئے کہ کون ان چار شرطوں کا حامل ہو سکتا ہے کہ زندگی میں کبھی تکبیر اولا فوت نہ ہوئی ہو، تہجد کی نماز کبھی قضا نہ ہوئی ہو، غیر محرم پر کبھی نگاہ نہ پڑی ہو، عصر کے پہلے کی چار سنتیں کبھی نہ چھوٹی ہوں۔ سارے مجمع کو جیسے سانپ سونگ گیا، ہر شخص سر جھکائے کھڑا ہے کہ ہائے کتنی کڑی شرطیں۔ خاموشی چھائی ہوئی ہے، اس خاموشی کے اندر سے ایک شخص آگے بڑھے، وہ حضرت شمس الدین التمش تھے کہ جو وقت کے بادشاہ ہونے کے ساتھ ساتھ ان چاروں صفات کے حامل تھے، بادشاہ ہے، وقت تھے، آگے بڑھے اور مخاطب کیا حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ کا، فرمایا کہ حضرت آپ تو دنیا سے چلے گئے لیکن مجھے رسوا کر گئے، مخلوق کے سامنے مجھے رسوا کر گئے، میرا راز فاش کر گئے۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ جانتے تھے کہ چاروں صفات ان میں موجود ہیں، شمس الدین التمش رحمہ اللہ تو ان چاروں صفات کی قید لگا گئے، چاہتے تھے کہ میرا جنازہ شمس الدین پڑھائیں۔ تو وقت کے بادشاہ ہیں، اس بادشاہت کی وجہ سے بھی وہ عبادات سے غافل نہ ہوئے۔ تو ہم کس کھیت کی مولی ہیں؟ لکھنؤ کے ایک درزی تھے کہ جن کا معمول تھا کہ جب کبھی کوئی جنازے کی خبر ملتی فوراً دکان بند کی، جنازے کے لیے چل پڑے۔ لوگ کہا کرتے تھے کہ بھائی آپ ہر جنازے میں دکان بند کرتے تھے، اس طرح تو آپ کا کاروبار ٹھپ ہو جائے گا۔ تو کہا کہ علماء سے سنا ہے کہ جو اہل ایمان کے جنازے میں شرکت کرتا ہے تو اس کے جنازے میں بھی بڑا مجمع ہوتا ہے۔ میں غریب آدمی ہوں، میرا کوئی خاندان کنبہ قبیلہ تو ہے نہیں، غریب درزی ہوں، مجھے کون پوچھنے والا؟ تو دو وجوہات کی بنا پر شرکت کرتا ہوں، ایک تو یہ کہ میرا بندہ، میرا مومن بھائی انتقال کر گیا تو اپنے اہل ایمان بھائی کے حق کی ادائیگی کے لیے اس آس میں کہ شاید کہ کل کو میرے جنازے میں بھی کوئی اہل ایمان شرکت کے لیے آ جائیں، ایک اس کی حق کی ادائیگی کی نیت ہوتی ہے، اور دوسرے نمبر پر یہ آس ہوتی ہے، آسرا ہوتا ہے کہ شاید کہ کل کو میرے جنازے میں بھی لوگ آ جائیں، کیونکہ میرا تو کوئی خاص جنازہ پڑھنے والا ہے نہیں۔ ابھی جمعے کے دن بھی ہم جب سنت ادا کر رہے تھے، ایک جنازہ آیا، ایک ایمبولینس کے اندر ایک لاش رکھی ہے، صرف دو چند افراد، معلومات کی تو پتہ چلا خاتون ہیں، لا وارث تھیں، سوسائٹی میں کہیں کسی گھر میں رہتی تھی، انتقال ہو گیا تو ان کے جہاں رہتی تھیں وہ حضرات، ان کی لاش ایک ایمبولینس میں رکھ کر لاش لائے ہوئے۔ لیکن جانے والی کی اللہ پاک نے نصیب چمکایا کہ جمعے کا جنازہ اور مجمع ماشاء اللہ بہت موجود تھا، جمعے کے مجمع میں نماز جنازہ ادا کروا کے پھر وہ اول منزل سپرد خاک کر دی گئی۔ تو وہاں پر معاملہ یہ ہوا، کہا کرتے تھے کہ وہ درزی کہ دو چیزوں کا، ایک تو یہ کہ اہل ایمان کا حق ادا ہو جائے کہ میرا مسلمان بھائی انتقال کر گیا تو میں اس کے جنازے میں شرکت کروں، اور دوسری نیت یہ ہوتی کہ شاید کہ کل کو میرے جنازے میں بھی کوئی شرکت کر لے۔ 1902 کے اندر حضرت مولانا عبد الحی لکھنوی رحمہ اللہ کا جب انتقال ہوا تو اعلان ہو گیا اور تاریخ اور وقت طے ہو گیا، پورا دور دور سے علماء، طلباء اور عوام، خواص سب حاضر ہوئے، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں مجمع وہاں جمع تھا، حضرت مولانا عبد الحی لکھنوی رحمہ اللہ کا جنازہ ادا کر لینے کے فوراً بعد اعلان ہوا کہ آپ حضرات رک جائیں، ایک اور جنازہ بھی آ رہا ہے، وہ جنابی ساتھ پڑھتے جائیں۔ تو معلوم ہوا کہ وہ اسی درزی کا جنازہ تھا کہ جو لکھنؤ کی مسجد کے قریب اپنی دکان بند کر دیا کرتا تھا، کہ آج ہی اس کا بھی انتقال ہوا، اور وہ حضرات جو پہنچنے میں جن کو کچھ تاخیر ہوئی کہ جو حضرت کے جنازہ میں شرکت نہ کر سکے تھے، وہ بھی اس لمحے آ پہنچے، اور اتنی دیر میں جب اس کا جنازہ آیا تو اس غریب کے جنازے میں وہ لاکھوں کی تعداد میں وہ تمام کے تمام مسلمان شریک تھے، جس میں عوام، خواص، علماء، بڑے بڑے اولیاء شریک تھے کہ جو حضرت کے جنازے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ آج پورا وہی مجمع اس درزی کا بھی جنازہ پڑھ رہا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی سے تعلق بنا کے رکھے، پھر معاملہ یہی ہوتا ہے کہ عاشق کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے نکلے، محبوب کی گلیوں میں ذرا گھوم کے نکلے، اللہ تعالی سے بنا لے پھر اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندے کے معاملات بڑے اچھے فرما دیتے ہیں، دنیا کے اندر بھی عزتیں عطا فرماتے ہیں، آخرت میں بھی سرخروئی عطا فرمائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ہمیشہ نیکیوں بھری زندگی عطا فرمائے، گناہوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. آج اس پر اکتفا کرتا ہوں، باقی یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ آئندہ. کیا نام ہے؟ ہمارے کرم فرمائے، ان کے پوتے ہیں ازمیر، کافی بیمار چل رہے ہیں، دعا فرمائے کہ اللہ پاک ازمیر میاں کو بھی شفا کلی عطا فرمائے. اچھا، اور ہمارے ایک عزیزوں میں سے ہیں، میں نے جمعے میں بھی تذکرہ کیا تھا کہ دو دوست گاڑی میں جا رہے تھے، گاڑی میں آگ لگ گئی تھی، تو جو چلا رہا تھا وہ تو جلدی نکلنے میں کامیاب ہو گیا، لیکن جو دوست برابر میں تھا وہ اس طرف کا لاک نہ کھل سکا اور کافی زیادہ آگ نے اس کو لپیٹ لیا، کافی تشویشناک حالت میں وہ بھی چل رہا ہے. عبد المعید، اس کے لیے بھی خصوصی دعا کی درخواست ہے کہ اللہ پاک اس کو صحت اور عافیت کے ساتھ سلامتی والی زندگی عطا فرمائے. اور یہ سید شفقت عالم کی والدہ بیمار ہیں، اللہ پاک انہیں بھی صحت کلی عطا فرمائے. شگفتہ یہ بھی بیمار ہیں، اللہ پاک انہیں شگفتہ ان کے لیے رشتے کی دعا کی درخواست ہے، اللہ پاک انہیں بھی اور دیگر تمام بچیوں کے لیے اچھے اچھے رشتے مقدر فرما دے، نیک سارے رشتے عطا فرمائے. حمزہ کی والدہ ماجدہ، ام سعود صاحبہ، اویس میاں کی والدہ اور اویس علی، علی اور علیان، شمیم صاحب کی اہلیہ محترمہ، تنویر میاں کی والدہ ماجدہ، یہ سب بیمار ہیں، اللہ پاک ان سب کو شفا کلی عطا فرمائے. ابھی بھی ایک جنازہ آیا ہوا ہے جناب شمس العارفین صاحب کا، اللہ پاک مغفرت کاملہ فرمائے، درجات عالیہ نصیب فرمائے، جنت الفردوس کے اعلیٰ مرتبہ اور مقام عطا فرمائے. اے الہ العالمین، ہر خیر سے مال مال فرمائیے، تمام شرور و فتنہ سے ہم سب کو اپنی حفاظت نصیب فرمائیے. یا اللہ، یہاں ہمارا جمع ہونا قبول و منظور فرما لیجیے، جو کچھ بھی کہا سنا گیا یا اللہ قبول و منظور فرما کر ہم سب کی زندگیوں میں مثبت تبدیلی عطا فرما دیجیے. ہمارا ظاہر بھی سنوار دیجیے، باطن بھی سنوار دیجیے. گناہ اور برائیوں سے یا اللہ نفرت اور بیزاری نصیب فرمائیے، دوری نصیب فرمائیے، نیکیاں عطا فرمائیے، نیکیوں کا ماحول اور اچھی صحبتیں عطا فرمائیے. اے الہ العالمین، پاکیزہ سوچ عطا فرمائیے، پاکیزہ اخلاق عطا فرمائیے، عبادات اور طاعت ہمارے لیے آسان بنا دیجیے. اے الہ العالمین، امت مسلمہ کی حالت زار پر رحم و کرم فرمائیے، مسلمانان عالم کی امداد اور نصرت فرمائیے، مظلومین کی مدد فرمائیے، ظالموں کو عبرت کا نمونہ بنا دیجیے. اے الہ العالمین، تمام پریشان حالوں کی پریشانیاں ختم فرمائیے، بیماروں کو تندرستیاں عطا فرمائیے، مقروض حضرات کو قرض کے بوجھ سے خلاصی عطا فرمائیے، تنویر میاں کو شفا کلی عطا فرمائیے. اے الہ العالمین، بے قصور قیدیوں کو رہائی نصیب فرمائیے، بے اولادوں کو صاحب اولاد بنائیے، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے. اے الہ العالمین، جہاں رشتوں کے سلسلے میں مشکلات ہیں آسانیاں پیدا فرمائیے، اچھے رشتے مقدر فرما دیجیے، بے گھروں کو ذاتی گھر عطا فرمائیے، بے سواریوں کو ذاتی سواریاں عطا فرمائیے. اے الہ العالمین، بے روزگاروں کو حلال اور برکت کی روزیاں عطا فرمائیے، جن کے روزگار لگے ہوئے اس میں ترقیاں عطا فرمائیے. ہر قسم کے معاملات اللہ آپ کے سامنے ہیں، آپ ہم میں سے ہر کسی کے دلی مرادوں کو، جائز حاجتوں کو ہماری تمنا اور آرزو سے بڑھ کر پورا فرما دیجیے. ہر قسم کے مہلک اور وبائی امراض سے ہماری حفاظت فرمائیے. ہم سب کو دین اور دنیا کی ترقیاں عطا فرمائیے، کمال عطا فرمائیے، زوال سے بچا لیجیے. یا اللہ، دن ختم ہوا، رات کا آغاز ہوا، ان مبارک لمحات میں ہم سب کی مغفرت کاملہ فرما دیجیے، ہم سب کو بخشا بخشایا بنا دیجیے. اے الہ العالمین، ہم سب کو جنت الفردوس بغیر حساب کے بغیر عذاب کے عطا فرمائیے، آخرت کے تمام مراحل ہمارے لیے آسان بنائیے، دنیا کے اندر خوب خوشحال زندگیاں عطا فرمائیے، خیر اور برکتوں کے ساتھ عطا فرمائیے، صحت اور عافیت کے ساتھ عطا فرمائیے، سلامتیاں عطا فرمائیے. اے الہ العالمین، ہر قسم کے آزمائش اور امتحانات سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے. جو لوگ مصائب میں گرفتار ہیں یا اللہ کو نجات عطا فرمائیے، مشکلات ختم فرما دیجیے. اے الہ العالمین، ہم سب کو مستجاب الدعوات بالخیر بنا دیجیے. یا اللہ، ہم سب کو عمر دراز عطا فرمائیے، خیر اور برکتوں والی زندگی عطا فرمائیے، خوشحال زندگی عطا فرمائیے. یا اللہ، آپ ہم سب سے راضی ہو جائیے اور ہم سب کو اپنے سے راضی کر لیجیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. امين برحمتك يا ارحم الراحمين.